أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمستشهدين بين يديه. هم ایسے حساس ترین دور سے گزر رہے ہیں تاریخ کے کہ جس میں در حقیقت اگر تھوڑی سی بھی غفلت کی جائے تو اس کے اثرات نہ صرف موجودہ زمانے کے انسانوں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوں گے. اس بنا پر جیسے کہ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللبابس، کہ اپنے زمانے سے آگاہ شخص وہ ہے جو زمانے کے نشیب و فراز کو جانتا ہے. لا تہجم علیہ اللبابس، حالات اس پہ ہجوم نہیں کرتے. تو ایک زندہ اور باکردار شخص اور قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات و واقعات کو سمجھتا ہے، نوشت دیوار کو پڑھتا ہے، وقت کے دھارے کو دیکھتا ہے. اس بنا پر ملت تشیع پاکستان تاریخ ایک حساس ترین دور سے گزر رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حساسیت اس بنا پر ہے کہ ملک میں جو عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے اور جس کی جانب آہستہ آہستہ ہم قریب ہو رہے ہیں، ملت تشیع پاکستان در حقیقت اس قومی اور سیاسی دھارے میں شامل ہو کر وطن کو نادان، نااہل اور نامحرم حکمرانوں سے در حقیقت نجات دلانا چاہتی ہے. یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ہم سب کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں، اور یا مثال کے ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے. ظاہری سی بات ہے کہ تشیع پاکستان میں اکثریت میں نہیں ہے، اس بنا پر یہ سوال کرنا کہ ہم اسلامی انقلاب لا کر، وہ اسلامی انقلاب کہ جس کا راستہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا، اسی طرز کے اسلامی انقلاب لا کر ہم در حقیقت یہاں پر ایک تحول اور بیداری پیدا کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کسی خاص منطقے میں، کسی خاص خطے اور علاقے میں ایک مختصر سطح پر کوئی انقلاب رونما ہو، لیکن وہ مختصر سطح کا علاقائی اور منطقی انقلاب در حقیقت اسی خطے تک، اس کی حدود تک محدود ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کو برپا کریں اور اس کو جتنا مؤثر بنا سکتے ہیں مؤثر بنائیں، یعنی وہی اسلامی انقلاب کی روح، ماہیت اور اصلیت اور اس کا جوہر جو حضرت امام خمینی نے دیا، یعنی اسلام نام محمدی، خالص اسلام محمدی. اس بنا پر ممکن ہے کہ ہم کچھ جماعتوں یا بہت ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم اس اسلامی انقلاب کی حقیقت کو کسی خاص حد تک پانے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی ہم شاید اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکیں. یہاں پر ایک اور جو ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فاسد ترین نظام میں، اس فاسد ترین نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا کوئی نظام موجود ہے ہمارے پاس زمان غیبت میں؟ جی ہاں، وہ ہے نظام ولایت فقیہ. اور نظام ولایت فقیہ تسلسل ہے نظام ولایت اہل بیت علیہم السلام کا. میں نے پہلے بھی کسی جگہ عرض کیا تھا سامعین کی خدمت میں کہ در حقیقت نظام الہی میں، نظام نبوت میں، نظام وحی میں، نظام ولایت محمد و آل محمد میں، یعنی وہی نظام ولایت جس میں ولایت خدا ہے، ولایت نبی ہے اور پھر ولایت اہل بیت ہے، اس نظام میں جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ووٹنگ کی، الیکشن کی، انتخابات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر انتخابات کیوں اور کب سے ہوئے؟ بہرحال میں اس کی تاریخ پر ابھی روشنی ڈال رہا ہوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ انتخابات در حقیقت اس زمانۂ غیبت میں اس صاحب ولایت امام کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد جو ولایت تکوینی اور تشریعی کا حامل ہے، اس امام کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد یہ ولایت اپنے اختیارات کے ساتھ ولایت تشریعی کے اجرا کے لیے شریعت و دین و مکتب اور آئین و قرآن کی تعلیمات کے تحفظ، بقا اور ان کے نافذ العمل بنانے کے لیے فقیہ جامع شرائط یا ولی فقیہ یا ولی الامر تک آ پہنچی۔ خوب، یہ تو اس علاقے کی بات ہے کہ جہاں پر یہ نظام ولایت فقیہ موجود ہے، لیکن اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد جب نظام ولایت فقیہ مستحکم ہو گیا، وہیں پر امام خمینی نے در حقیقت انتخابات کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے شہری حکومتوں کو، جمہوری حکومتوں کو فروغ دیا۔ امام خمینی جب فرانس میں تھے تو وہاں سے آپ نے آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ رفسنجانی، آغائے متحری، آغائے بہشتی، ان سب پر مشتمل شورا انقلاب بنائی کہ جنہوں نے امام خمینی کی واپسی کے تمام اقدامات مکمل کیے اور پروگراموں کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد جب امام خمینی تشریف لے آئے تو اس کے بعد آنے کے بعد 11 فروری کو اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ 10 دن جس کو دہ فجر کہا جاتا ہے، یعنی 1 فروری کو امام خمینی تشریف لائے، 11 فروری کو اسلامی انقلاب مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے ریفرنڈم کا اعلان کرایا، ریفرنڈم کا اعلان کراتے ہی پورے ملک میں ریفرنڈم کیا گیا اسلامی انقلاب کے نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نگراں حکومت آئی، پھر اس کے انتخابات۔ یعنی نظام ولایت فقیہ کے زمانے میں کہ جب دنیا نے پہلی بار عملی طور پر نظام ولایت فقیہ کو اور اس کی حکومت کو اور اس کے رعب و دبدبے اور جاؤ و حشم کو اور اس کی حقیقت کو اس کے اصل جوہر کے ساتھ دیکھا، اسی کے برابر میں یہی امام خمینی ہیں کہ جو نظام ولایت فقیہ کے مروج، مدرس، مبین، مفسر اور معلم ہیں۔ یہی امام خمینی آتے ہیں اور اسی نظام ولایت فقیہ کے سائے میں شہری اور مدنی حکومتوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کہیں صدارتی انتخابات، کہیں اسمبلی کے انتخابات، کہیں سینٹ کے انتخابات، کہیں عام میونسپل کمیٹیوں کے انتخابات، ضلعی ناظموں کے انتخابات وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز متصور ہے۔ اور پاکستان میں جیسا کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم نظام ولایت فقیہ سے مربوط متصل ہیں، اور نظام ولایت فقیہ سرحدوں میں محدود نہیں ہوتا، وہ جغرافی سرحدوں سے ماورا ہے، وہ جغرافی سرحدوں سے بہت اوپر ہے، اس کا افق پورے عالم پر محیط ہے۔ اس بنا پر ہمارے لیے بھی اپنے زمانے کی شہری حکومتوں، اپنی اسمبلیوں اور اپنے مکتب کی سربلندی کے لیے در حقیقت انتخابات میں شریک ہونا، در حقیقت الیکشن کے ذریعے سے اپنے افراد کو، عوام کے نمائندوں کو بھیجنا تاکہ وہ اس طاغوتی دور میں در حقیقت خواہ آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اپنا کردار ادا کرے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ لہذا زمانۂ غیبت کبرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ جب امام زمانہ نے 4 نواب 4 خاص نائبوں کے بعد یہ ولایت فقیہ کا عہدہ صفات کے ذریعے سے عوام تک پہنچایا کہ جن میں یہ صفات ہے، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَاهِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا دِينِهِ إِلَى آخِر، تو پھر یہاں پر امام نے صفات کے ذریعے سے ولی فقیہ کا تعارف کرایا ہے۔ اور اسی ولایت فقیہ کے سائے میں جب امام خمینی در حقیقت اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جب اسلامی انقلاب مستحکم ہو گیا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے ہی دن سے جمہوری انداز کو اپنایا، درحالی کہ آپ کے پاس پورے پورے اختیارات موجود تھے، پورے اختیارات موجود تھے، حتیٰ کہ ولایت فقی کے نظام میں امام خمینی کے امام خمینی کی حیات میں امام خمینی کے نائب کے لیے چناؤ کا مرحلہ اگر امام خمینی چاہتے تو منسوخ کر سکتے تھے اور ان کا حکم واجب الاتباع ہوتا، لیکن اس کے باوجود امام خمینی جو ایک نظام الہی کے علم بردار تھے، نظام وحی کے علم بردار تھے، نظام ولایت الہی اور اس ولایت علی کے سائے میں نظام ولایت رسول اور ولایت رسول کے ذیل میں، ولایت ائمہ اور ولایت ائمہ کے ذیل میں ولایت فقیہ کے علم بردار تھے، انہیں امام خمینی نے اپنے نائب کے انتخاب و چناؤ کے لیے بھی مجلس خبرگان میں جمہوری طریقہ اپنایا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن اور جمہوری طریقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو ہم یہ کہیں. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے جناب، یہ تو بات ہے اسلامی انقلاب کی، اسلامی جمہوریہ ایران کی، کہ جہاں پر نظام ولایت فقیہ کا علم بردار مؤسس، مروج، مبین، مفسر، معلم، مدبر خود امام خمینی، یعنی خود بنفس نفیس در حقیقت اس چیز کو نافذ العمل بنا رہے ہیں اور وہی جمہوریت لے کے آ رہے ہیں. تو یہ تو اس دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، اس نظام کی بات ہے، اس ریاست کی بات ہے کہ جہاں پر نظام ولایت فقیہ موجود ہو. تو یہاں پر میرا سوال اور اعتراض یہ ہے کہ کیا نظام ولایت فقیہ سرحدوں میں محدود ہے؟ نہیں. تو امام خمینی کا عمل ہمارے لیے در حقیقت شرعی حجت رکھتا ہے، ایک بات. اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ممالک کہ جن کی نظامات، جن کی ریاست، جن کی گورنمنٹ، جن کی حکومتیں، جن کا نظام در حقیقت اسلامی نہیں ہے یا برائے نام اسلامی ہے، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس بنا پر کیا ایسے فاسد نظاموں میں فاسد ترین افراد کے درمیان، کرپٹ افراد کے درمیان کیا الیکشن میں حصہ لینا کہ جب آپ پورے نظام کو بدلنے کی طاقت و قدرت نہ رکھتے ہوں، انتخابات میں شریک ہونا، ان کا ہم نوا بننا کسی بھی انداز سے، کہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، جو سوال کیا جا رہا ہے، ان کا ہم نوا ہم پیالہ ہونا درست ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ نوجوان نسل کے ذہن میں تذبذب کا شکار ہے. ذہنوں میں ایک لاوا ہے، ایک طوفان تلاطم ہے کہ اس طاغوتی نظام میں کیا انتخابات میں حصہ لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ پورے نظام کو تبدیل کرنے پہ قادر نہ ہوں. ممکن ہے کہ آپ ان افراد کے حامی بن جائیں کسی ایک وجہ سے کہ جو اس نظام کو مستحکم کر رہے ہیں، کہ جناب پاکستان میں تو وہی وزیر اعظم بنتا ہے جسے بنایا جاتا ہے اوپر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام، وہ قرآن، وہ کربلا، وہ امام خمینی جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لو، زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنی تقدیر اور سرنوشت اپنے ہاتھوں سے خود لکھتی ہیں، تو کیا یہ صرف ایران کے لیے یا حزب اللہ کے لیے یا انہی جیسے دوسرے ممالک کے لیے تھا اور پاکستان کی ملت تشیع ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے؟ نہیں. کوئی بھی عاقل اور صاحب منطق آدمی اس بات کی تائید نہیں کرے گا. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک فاسد نظام ہے، ٹھیک ہے یہاں کے اسٹیبلشمنٹ، یہاں کے ریاستی ادارے، یہاں کے اور مقتدر ادارے اور افراد در حقیقت بڑی طاقتوں کے گماشتے ہونے کی بنا پر انہی کے ایما و اشارے پر یہاں پر مہرے تبدیل کرتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے یہ اس بات کا جواز موجود ہے کہ ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشائی بنے بیٹھے رہیں، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نظام تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی انقلاب نہیں لا سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ عقل یہ کہتی ہے، منطق یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے، دین و شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ جتنا کسی اچھائی میں سے درک کر سکتے ہو اسے درک کرو، جتنا کسی اچھائی میں شامل ہو سکتے ہو جاؤ. خود مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ کم دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ واپس پھیرنا اس کم دینے سے بھی زیادہ بری بات ہے. انسان بعض اوقات خیرات دے رہا، صدقہ دے رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ برابر والے نے 50 دیے ہیں, کسی نے 100 دیے, کسی نے 500 دیے ہیں, وہ شرماتا کہ میں 10 روپے 20 روپے دوں. تو مولا کہتے ہیں نہیں, شرماؤ نہیں. بعض وقت انسان برابر والوں دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. متاثر نہیں ہونا چاہیے, اس کی اپنی استطاعت تھی, آپ کی اپنی استطاعت ہے. اس کو اپنے محرک نیت کی وجہ سے, اس کو اپنی اس انگیزے کی وجہ سے در حقیقت اجر و ثواب ملے گا, کہ اس کے بعد جتنی دولت و دولت تھی اسی کی تناسب سے اس نے جو خرچ کیا اس کو ثواب ملے گا. تو مولا علی فرماتے کم دینے سے شرماؤ نہیں, کیونکہ خالی ہاتھ واپس پھیرنا اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. اس بنا پر در حقیقت ہم اچھائی کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتے, لیکن کم سے کم عقل یہ کہتی ہے, منطق یہ کہتی ہے, قرآن و شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ جتنا درک کر سکتے ہو اتنا کرو. تو پہلا سوال اور پہلی صورتحال میں جو کہوں کہ یہ سامنے آتی ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تماشائی بنے بیٹھے رہیں اور بیٹھ کے صرف جو ہے وہ نقادی کریں, بیٹھ کے صرف تنقید کریں, بیٹھ کے صرف تماشا دیکھیں. حضرت آیت اللہ خامنئی نے اپنے تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے تنقید کرنے والے جو ہر دور ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں اپنی فکر کے لحاظ سے, کچھ لوگ قدامت پسند ہوتے ہیں اپنے عمل کے لحاظ سے. جو قدامت پسند اور تحجر کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں, متحجر ہوتے ہیں, پتھروں کے زمانے کے ہوتے ہیں, کچھ عمل کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور پتھروں کے مکانات میں جا کر پرانے طرز پر زندگی بسر کرتے ہیں, کچھ فکری لحاظ سے متحجر ہوتے ہیں پتھروں کے, یعنی وہ درحقیقت زمانے کو درک نہیں پاتے. ایک ایسے ہی مولوی صاحب تھے, سینما کھولا گیا کسی گاؤں میں, لوگ ان کے پاس پہنچے کہ قبلہ محترم عزت ناب جناب, ہمارے علاقے میں ایک سینما کھلا ہے تو یہ برائیوں کا مرکز ہے اور آئیے اس کے خلاف آپ ذرا امر بالمعروف کیجئے. اب وہ بھی وہ ٹپیکل قسم کے اور روایتی قسم کے مولانا تھے کہ جو متحجر تھے فکری لحاظ سے, شاید عملی لحاظ سے بھی ہوں, کہنے لگے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سینما جس کو تم کہہ رہے ہو کھلا ہے, یہ سینما ہے, اس پہ فتح, اس پہ زبر ہے, سینما ہے, اس کے نیچے زیر ہے نون کے نیچے, یہ سینما ہے کہ اس کے اوپر پیش ہے, پہلے یہ دیکھتے ہیں. ہو بہت سے لوگ ہیں جو صرف بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, یا ان کا کام یہی ہے کہ وہ جناب سینما زبر کو دیکھتے ہیں, سینما زیر کو دیکھتے ہیں, سینما خوب جناب آپ سینما اور زیر اور زبر اور پیش میں گھومتے رہیں گے, ادھر جو ہے وہ جو طاغوت ہے جو برائی کا مرکز ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. یہ ایک مثال ہے. ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اس قسم کی خشک بحثوں میں الجھ کر در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ روک رہے ہیں عوامی رشد اور بالیدگی کا, کہ جو اس وقت قوم کو درپیش ہے. اس بنا پر پہلا رائے حل یہ آتا ہے کہ جناب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیے اور سینما اور سینما اور سینما کی بحثوں میں الجھے رہیے اور آپ کو نظریات کی اور افکار اور آئیڈیالوجی کی بہت بڑی دنیا میں دکھا دیتا ہوں اور آئیے اسی میں بحث کیجیے. آپ کا جناب اس سے کوئی واسطہ اور تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ بیٹھ کے خوب, اگر آپ اس بنا پر بیٹھ کر اسی طریقے سے یہ گفتگو انداز گفتگو اپنائیں گے اور آپ عملی طور پہ قدم نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر امام خمینی کہ وہ تمام اقوال زرین, وہ کلمات قصار امام خمینی کے, وہ تمام ارشادات, وہ رہنمائی, وہ ہدایت, وہ گائیڈنس جو قوموں کی ہدایت کے لیے تھی, قوموں کے شعور کے لیے تھی, قوموں کی بصیرت کے لیے تھی, قوموں کے ارتقاء کے لیے تھی, اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کو صرف جو ہے وہ فیس بک پہ اچھے اچھے پوسٹر بنانے کے لیے ڈال دیں یا گھروں کی زینت بنا لیں یا ان کتابوں کو جس کو ہم صحیفہ امام خمینی کہتے ہیں, صحیفہ نور کہتے ہیں, اس کو کتاب خانے کی زینت بنا لیں؟ کیا صرف اس حد تک ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ یقیناً امام خمینی کا مکتب, امام خمینی کا انداز, امام خمینی کی روش اور منش یہ نہیں تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. خوف فاسد ترین نظام میں کیوں نہ ہو, خود امام خمینی کی آپ تحریک اٹھا کے دیکھیے کہ کس طرح فاسد ترین نظام میں امام خمینی نے کام شروع کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ الہام بخش سیرت ہے امام خمینی کی, کہ جو قوموں کو نوید حیات دیتی ہے, نوید عزت و سربلندی اور عظمت دیتی ہے. امام خمینی کی الہام بخش سیرت اور عمل اور ان کی حیات طیبہ در حقیقت قوموں کے لیے راہ گشا ہے، قوموں کے لیے فصل الخطاب ہے، قوموں کے لیے در حقیقت راہ نجات ہے۔ اس بنا پر تو پہلا رائے حل یہ کہ ہاتھ پاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، تماشا دیکھتے رہیں، تو اس بنا پر پانی سر سے گزر جائے گا، آپ کے بچے اسی کرپٹ نظام کا حصہ بنتے رہیں گے۔ آپ کہیں جناب میں اپنے اسکول، اپنے بچے کے اسکول میں جا کر اس کی اصلاح تو کر نہیں سکتا، وہ میرا بیٹا جو نہ جانے انٹرنیٹ پہ جا کے کیا کیا دیکھتا ہوگا، میں اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جب باہر ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، تو کن کن دوستوں سے ملتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب آپ ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھے رہیے اور اپنے بچے کی اصلاح، اس کے رہنمائی اور ارشاد کے لیے کچھ نہ کیجیے۔ نہیں، ایک عقل مند باپ اپنے بچے کی رہنمائی کے لیے تمام تر خدشات اور اندیشوں کے باوجود اس کے لیے راہ گشائی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے ناصح ہوتا ہے، اس کے لیے دوست ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین مدبر ہوتا ہے۔ اس بنا پر سب سے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جس نازک اور حساس ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں تماشا بین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا روح کے منافی ہے۔ جناب زینب کا کردار اٹھا کے دیکھیے، ان تماش بین افراد کے مقابلوں میں، ان تماشائیوں کے مقابلے میں جو کوفہ میں، کبھی دربار کوفہ میں، کبھی بازار کوفہ میں، کبھی شام کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں تماشا بین تھے، ان کے ذہنی جمود کو توڑنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے ان کے مادر گرہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اپنے زمانے کے تماش بین افراد کی فکروں کو جھنجھوڑا ہے کہ فاسد ترین نظام میں کلمہ حق ادا کیا ہے، اعتلاء کلمہ حق ہے، وہ سب کیا ہے، اس کا کیا کریں گے ہم کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، تماشائی بنیں اور دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، لوٹ ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے استعداد کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری قابلیتوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سب کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، ہمارا ہی خون بہایا جا رہا ہے، ہمارے ہی لہو سے ہماری مادر وطن کی سرزمین سرخ ہے، لہو ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں جناب ہمیں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہاں پر فرض بنتا ہے ایک محب وطن شہری کا، ایک مسلمان کا، ایک پاکستانی کا، ایک نظام ولایت محمد آل محمد کے ایک ادنا سپاہی و پیروکار کا کہ وہ آئے اور اپنا حق ادا کرنے کے لیے، کہ جو حق اس کی گردن پر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آئے، دام درہم سخنے شامل ہو، اور شامل ہو کر در حقیقت وہ اس نظام میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ بس قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدا کی سے قوم کی حالت سورہ رعد میں ارشاد ہوا کہ خدا کی سے قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ ٹھیک ہے کہ حالات نامساعد ہیں، ٹھیک ہے کہ زمانہ خلاف ہے، ٹھیک ہے کہ حکمراں ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک حب الوطنی کا جذبہ جو ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے تحت امام خمینی کی الہام بخش سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے بڑھیں اور ان عام انتخابات میں شریک ہو کر در حقیقت اس فاسد نظام میں ولو آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، کہ انشاءاللہ امید ہے کہ میرے وطن کے میرے نوجوان بچے، میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے تمام دوست احباب، میرے سننے والے تمام افراد ان گزارشات پر انشاءاللہ یقین کریں گے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو در حقیقت زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔